بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے سے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی گا. سید علی اعلی جعفری, شہید سید علی اعلی جعفری اور سید سعادت علی شاہ صاحب مرحوم کے روح کے سارے ثواب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین, سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چونکہ مجلس ایک شہید کے اور ایک مرحوم کے سارے ثواب کے لیے ہے, اور یہ مناسبتیں خود بخود ہمارے سامنے کچھ حقائق کو آشکار کرتی ہیں, اس مناسبت سے کہ ہم ایسے کامیاب انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے وہ اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل کر لیا جس کا ایک امکان ایک عام انسان کے لیے اس دنیا کے اندر میسر تھا, یعنی شہادت کا مقام. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ یہ مقام ہر ایک کے لیے نصیب نہیں ہوا کرتا ہے, خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایات کے اندر اس مقام کو ایک خاص حیثیت عنایت فرمائی ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ انسان پہلے سے تیاری کر رہا ہو, پہلے سے اس راہ میں گامزن ہو, اور حتیٰ جس وقت شہادت کا امکان نہ ہو اس وقت بھی کچھ تیاری کر رہا ہو, تب کہیں جا کر خدا تعالیٰ اس شخص کا ایک انتخاب فرماتا ہے اور اس کو یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. اس اعتبار سے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ افراد جو ابھی حیات ہیں اور ان کے سامنے انتخاب موجود ہے, کیونکہ انسان کے پاس ایک وقت آتا ہے جب پھر انتخاب موجود نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا. خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ توبہ کا امکان اس وقت ہے جب تک کہ موت گلے تک نہ پہنچی ہو. ایک دفعہ کوئی انسان ملک الموت کو دیکھ لے پھر زندگی کے تمام انتخاب امکانات سب ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو اس وقت تک ہو چکا ہوتا ہے بس وہ طے شدہ مقدر ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے اس کے لیے کچھ کر گزریں اور اس کے نتیجے میں کچھ مل جائے تو مل جائے, ورنہ اپنے با اختیار اعمال کا دروازہ ملک الموت کو دیکھتے ہی بند ہو جاتا ہے. اب انسان کے پاس ایک فرصت ہے ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے, اس کے پاس ایک فرصت ہے, اس فرصت کو استعمال کر لے. اگر اس فرصت کو استعمال کرنا چاہے تو کیا محنت کرے, اب یہاں پر پھر سوالات کا اور ممکنہ جوابات کا ایک سیلاب ہے، ایک گویا سمندر ہے، کہ کوئی انسان یہ چاہے گا کہ مثلا فلاحی کام کرے، کوئی انسان یہ چاہے گا کہ جیسے دینی تبلیغی کاموں کو انجام دے، کوئی انسان ممکن ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اور کسی اور ذریعے کو تلاش کرے، لیکن ان تمام کاموں کے پیچھے ایک چیز وہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تمام کاموں کے پیچھے اگر اس معیار تک پہنچتے ہیں تو اب تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر جب آپ ایک انسان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، فرض فرمائے کہ آپ نے کسی انسان سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی میں صحت کے لیے کیا کر رہے ہو، تو وہ کہہ کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں، مثلا اتنی دیر ایکسرسائز کرتا ہوں، کھانے میں یہ احتیاط کرتا ہوں، جاگنے اور سونے کا میرا یہ شیڈیول ہے، تو آپ آخر میں آ کر اس سے یہ پوچھیں گے کہ ان تمام کے نتیجے میں تمہارے جسم میں کیا تبدیلی ہوئی۔ مثلا وہ کہے ان تمام کے بعد یہ تو سب کچھ اچھا ہے جو وہ کرنا چاہیے اور میں نے کر لیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن بیمار ہوتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ کام تو سارے اچھے ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ان تمام کاموں کا آپ کو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام کاموں کا جو نیٹ ریزلٹ ملنا چاہیے تھا، جو باٹم لائن پہ آنا چاہیے تھا، وہ صحت تھی۔ آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ کے پاس تندرستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کاموں کے نتیجے میں جو کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ اس سے آپ ابھی بھی محروم ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس طرح جسم کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سارے کام کرنے کے باوجود بالآخر صحت مند نہ ہو، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے دینی اور مذہبی کاموں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، مانوی امور کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں دین کے نام پر یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور آخر میں آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو سب کر لیا آپ نے، اب ایک آخری بات ہے، کیا وہ مل گیا جس کو خدا نے چاہا تھا کہ انسان کے اندر ہو؟ دیکھتے نہیں، وہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کاموں کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی انجام پا رہی ہے۔ آپ نے حفظان صحت کے تمام اصولوں کا خیال رکھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو اینڈ میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا۔ اب خدا متعال نے دین کی تمام تعلیمات کے پیچھے کیا چاہا ہے، کیا ملنا ہے؟ تو وہ ایک جملے میں ارشاد فرماتا ہے، 11 قسموں کے بعد، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کوئی کچھ بھی کر لے دین کے اندر، انجام، اختتام، وہ منزل جس کے اوپر پہنچنا ہے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ چاہے اس راستے سے آئے، چاہے اس راستے سے آئے، چاہے دن میں 6 گھنٹے لگائے، چاہے دن میں 12 گھنٹے لگائے، اگر یہ حاصل ہو رہا ہے کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا تو چاہے روز کے 18 گھنٹے محنت کر رہا ہو، آخر میں اس کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، وہ یہ کہ پھر وہ کچھ کیوں نہیں ہو رہا جس کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے؟ یعنی تزکیہ نفس، یعنی معنوی ترقی۔ ہم لوگوں نے گزشتہ 25-30 سال میں پاکستان کے اندر تبدیلیاں بہت دیکھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر تبدیلیاں حاصل نہیں ہوئی ہیں، گزشتہ 30 سال میں جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی جس چیز کے اوپر کوشچن مارک باقی ہے وہ یہ کہ ان تمام کاموں کے بعد کہ مسجدیں مثلا بڑھ گئیں، امام بارگاہ بڑھ گئے، مدرسے بڑھ گئے، ہماری دینی مراسم بڑھ گئے، دینی ادارے بڑھ گئے، ان تمام چیزوں کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ کیا معاشرے میں روحانیت بڑھ گئی ہے، مانویت بھی بڑھی ہے؟ اگر معاشرے میں مجموعی طور پر مانویت اور روحانیت میں اضافہ ہوا ہے، تب تو ان کاموں کا اس کا مطلب ہے کہ قابل قدر فائدہ ہو گیا، اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام کاموں کے باوجود انسان صحت مند نہیں ہے، معاشرہ صحت مند نہیں ہے۔ اب کیوں ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ شاید اس وجہ سے کہ جس مرکزی نقطے پر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، ہم اس کی حقیقت اور اس کے فنکشن سے، اس کی کارکردگی سے ہم لوگ ناواقف رہ گئے۔ میں اس میں مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، خود اپنے جسم سے، کہ ایک ہمارا جسم ہے، ہمارے لیے شاید دنیا کی عزیز ترین چیزوں میں سے ایک اپنا بدن ہے۔ کوئی انسان بدن کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ وہ بدن جس نے ہمارا ساتھ مشکل سے 50-60 سال دینا ہے, اس سے زیادہ نہیں دینا, اور اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس بظاہر کوئی اور نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی انسان سے جو پارشلی پیرالائز ہوا ہوا ہے, مثلا آدھی باڈی اس کی پیرالائز ہوئی ہوئی ہے, آپ یہ دعوت دیں کہ میں باقی آدھی کو ایکٹیو کر سکتا ہوں اگر مجھے ساری دولت دے دو, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سودا کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے کم سے کم باقی جسم جو ہے وہ فعال تو ہو. لہذا اگر آپ سے اور ہم سے کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر اتنے لاکھ روپے تمہیں دیے جائیں گے, تم اپنے جسم کا ایک ایسا عوض دے دو جس کی تمہیں شدید ضرورت ہے, عام حالات میں نہیں کرے گا, عام حالات میں قربانی نہیں دے گا, مگر یہ کہ خود انتہائی ضرورت میں ہو, انتہائی مشکلات میں ہو, تو شاید پھر کسی ایسی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے جس کی بہرحال اس کو اتنی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے لوگ مختلف اعضاء جسمانیہ کے اب کاروبار میں مشغول ہیں, بہرحال یہ ہمارے لیے عزیز ہیں. لہذا چہرے کی خوبصورتی سے لے کر بدن کی صحت تک کوئی اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, حتیٰ اس کی فضول ترین چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. لاکھوں اربوں ڈالر انسانوں کے اس بات کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں کہ وہ جسم کو کس طریقے سے نارمل رکھیں, متوازن رکھیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ اس جسم کو جس کو متوازن کرنے کے لیے, جس کو صحت مند رکھنے کے لیے آج کی عقل مند دنیا سینکڑوں ارب ڈالر ہر سال خرچ کر رہی ہے, یہ دنیا نہیں معلوم کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ اس بدن کی زیادہ قیمت نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے جس کی قیمت اس بدن سے کہیں زیادہ ہے, اور ہم اس کے سوا کچھ اور ہیں ہی نہیں. در حقیقت مثلا ابھی ہمارے سامنے شہید کا تذکرہ ہے یا مرحوم کا تذکرہ ہے, اب آپ تصور فرمائیے جب میں اور آپ مریں گے تو ہم سے یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے بارے میں کہ فلانی کا بدن اس قبر میں ہے, اور فلانی خود کہاں ہے, فلانی خود کہاں ہے, وہ روح وہی وہ آدمی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تمام چیزوں کو نسبت دی جا سکتی ہے, مثلا حتیٰ بدن کو نسبت دی جا سکتی ہے اس کا بدن, لیکن وہ آدمی کون ہے, وہی روح ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کی روح, کیونکہ پھر اس میں روح کے علاوہ ہے ہی نہیں کچھ اور. در حقیقت اس کا تمام تر وجود اسی روح کے اوپر ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح احداث ہوتی ہے, ایجاد ہوتی ہے, نہیں, روح ایجاد نہیں ہوتی, روح ابھی بھی موجود ہے. بدن ہے جو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ابھی بھی موجود ہے, اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہو رہی. اب مختصر سا مقایسہ بدن اور روح کا ہمیں بعض حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اور ہم لوگ کچھ ایسی حقیقتوں کو دیکھ پائیں گے, دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے ایسا کیوں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ میں شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر سے رجوع نہ کیا. ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ڈاکٹر سے کسی بیماری کے بارے میں سوال کیا ہوگا. اور کیوں ایسا ہوا, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے جسم کے اندر مثلا کوئی ڈس آرڈر نظر آیا, کوئی عدم توازن کی چیز نظر آئی, اور جیسے ہم نے جسم کو عدم توازن کی حالت میں دیکھا ہم گھبرا گئے, اور ہم نے سوچا کہ اگر یہ عدم توازن زیادہ عرصہ چلا تو جسم پر کوئی بڑا نقصان وارد ہو سکتا ہے. اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہم نے فوراً جسم کے اسپیشلسٹ سے رجوع کیا اور اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اس عدم توازن کو توازن میں لانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے کبھی کیمیکلز دے دیے, کبھی اس نے شاید کوئی حرکات ہمیں بتا دی کہ اگر آپ یہ حرکت انجام دیں گے تو آپ کا جسم متوازن ہو جائے گا, یا اس نے کچھ کیمیکلز دے دیے ٹیبلٹس کی صورت میں یا انجیکشنز کی صورت میں کہ اگر آپ یہ لے لیں گے تو آپ کا جسم متوازن ہو جائے گا. اور ہم بہت خوش ہوئے اس بات پر کہ اس نے ہمیں شفا دے دی, اس نے ہمارا علاج کر لیا, کیونکہ اگر یہ علاج نہ کرتا تو میں بیمار رہ جاتا, اور اگر بیماری بڑھ جاتی تو میرا جسم معطل ہو جاتا. نہیں معلوم آج تک ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ ہماری روح میں کوئی عدم توازن تو نہیں ہے. ہم جسم کے عدم توازن پر اتنے حساس ہیں کہ اگر میرے اور آپ کے سر میں معمولی سا درد مستقل بیٹھ جائے تو ہم اسے نکالنے کی کوشش کریں گے. نہیں معلوم کیوں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری روح میں کوئی ایسا مسئلہ پیش تو نہیں آیا جس میں یہ توازن سے باہر آ گئی ہو. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جسم میں اگر توازن ٹوٹتا ہے تو اس کی علامتیں ہوتی ہیں, جیسے ہی وہ علامتیں نظر آتی ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جسم توازن سے باہر ہے. مثلا اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کے چال میں لنگڑاہٹ آ رہی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں یا میرے جسم کے کسی حصے میں کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ میں سیدھا چلنے پر قادر نہیں ہوں. کیا کسی نماز کا قضا ہونا ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں دیتا؟ مثلا اگر میری کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو کیا مجھے نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میری مانوی زندگی میں لنگڑاہٹ کیوں آئی ہے؟ ایک دن مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے اور ایک دن مزہ نہیں آتا, تو جس دن مزہ نہیں آتا کم از کم مجھے اتنا ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا جیسے بدن میں بخار کا سا کوئی اثر آ گیا. جب مجھے اور آپ کو بخار ہوتا ہے تو کیا ہمارا جسم کوئی حصہ منقطع ہو جاتا ہے؟ نہیں, کوئی حصہ علیحدہ تو نہیں ہوتا, لیکن ہم بخار کو اچھی علامت نہیں سمجھتے کہ اگر بخار آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اعضاء کے اعمال میں کمی آئے گی. تو اگر مجھے ایک دن عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو میں کیوں نہیں سمجھتا کہ میری روح پر کوئی ایسی تکلیف وارد ہوئی ہے جس کے بعد میں کوئی بڑی مشکل آنے والی ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ مختلف اسپیشلسٹ سے اپنی بیماری کے بارے میں اوپینینز لی ہیں, کیوں نہیں ایسا ہوا کہ میں نے اپنی روح کے بارے میں اوپینین لی؟ کیوں نہیں کیا؟ اگر مجھے اپنی کسی بیماری کا اسپیشلسٹ نہ ملے تو میں بےتاب ہو کر دوسرے شہر کا سفر کرنے کو تیار ہوں. کیا آج تک کبھی ہوا کہ میں نے کسی روحانی بیماری کے لیے کسی جگہ کا سفر کیا ہو؟ جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری اس بیماری کا اثر صرف 30-40 سال 50 سال ہے, اور میں جانتا ہوں کہ میری روحانی بیماری کا اثر کروڑوں سال ہے. لہذا آپ نے یقیناً ایسا دیکھا ہوگا کہ 50-60-70-80 سال کی عمر میں آ جانے والا شخص بھی آپریشنز کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے, جبکہ طبیعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے جسم کا ساتھ اب چند سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ اپنی آخری سانسوں کو بھی چند مہینے اور طولانی کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہے. کاش اپنی روح کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہوتا, کاش اپنی روح کے بارے میں ایسے سوچ رہا ہوتا. اور انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ تقریباً طے شدہ بات ہے کہ بہت ساری جسمانی بیماریاں جسم سے شروع نہیں ہوتی بلکہ روح سے شروع ہوتی ہیں. بہت ساری جسمانی بیماریاں روح سے شروع ہوتی ہیں. مثلاً آپ دنیا کے مختلف طریقے ہیں علاج کے اندر دیکھ لیجئے تو آپ کو مسلسل ایک بات نظر آئے گی کہ مثال کے طور پر ہائی بلڈ پریشر, دل کی بیماریاں, حتیٰ شوگر کی بیماری اور ڈپریشن کی جیسی بیماریاں, یہ تمام کے تمام نفسانی اور نفسیاتی امراض کی نشانیاں دے رہی ہوتی ہیں. اور اگر اس پہلو کو کنٹرول کر لیا جائے مناسب طریقے سے, اس میں بھی صحیح اور غیر صحیح دونوں طریقے موجود ہیں, اگر صحیح طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے تو بہت ساری ایسی جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں معلوم کیوں ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم اپنی روحانی مشکلات کے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں. لہذا مثال کے طور پر خدا نہ کرے اگر آپ میرے اپنے کسی بچے کو دیکھیں کہ جس کا جسم عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے سے کہیں پیچھے رہ رہا ہو اور ہم دیکھیں گے یہ اس طرح نہیں بڑھ رہا جس طرح سے بڑھنا چاہیے, تو ہم اور آپ پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں, اس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سرزنش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی, کہیں ہم نے اپنی اسی اولاد کی روح کے بارے میں کبھی ایسا سوچا کہ اگر میں نے کبھی مثلا اپنے بچے کو جھوٹ بولتے دیکھا ہو تو اچانک میں پریشان ہو جاؤں کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرے بچے کو بخار ہے اور وہ بخار اترتا ہی نہیں ہے. میرے نزدیک اس کا بخار نہ اترنا کہیں زیادہ پریشانی کا سبب ہے, اور اس کا بار بار جھوٹ بولنا میرے لیے کسی پریشانی کا سبب نہیں ہے. میں کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, میرا بچہ کیوں نماز چھوڑ دیتا ہے. اور تعجب کی بات، مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ میری اولاد کے بخار ہونے پر میری کوئی اخروی سرزنش نہیں ہے، اور اس کے بے عبادت رہنے پر، بے عمل رہنے پر، گناہ آلود زندگی گزارنے پر مسلسل میری سرزنش ہے، میری مذمت ہے. ان تمام باتوں کے باوجود ہم اور آپ روح سے لاپرواہ، اور روح سے لاپرواہ ہونے کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس لاپرواہی کے عالم میں ہمارا سفر اختتام پذیر ہو گیا، تب ہمارے سامنے کشف ہوگا کہ ہم جس کے لیے پرواہ کر رہے تھے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور جس سے ہم لاپرواہ تھے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے، ہم وہی تھے جس سے ہم لاپرواہ تھے، ہم روح کے علاوہ کچھ نہیں ہیں. ہماری اساس اور بنیادی حقیقت روح کے سوا کچھ نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے اگر ہم واقعاً روح کے سوا کچھ نہیں ہیں تو اس کے وجود کو احساس کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کثرت سے مادی رابطے کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنی خوشیوں، اپنے غم، اپنی لذت، اپنی آسائش، اپنے سکون و آرام سب کو مادیات میں ڈھونڈا ہوا ہے، لہذا ہم اپنی اس روح کو احساس بھی نہیں کر پا رہے. لہذا جب اس فن کے ماہرین سے، اور انہوں نے بھی سیکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے راستے پر بڑھنے لگے تو کیا کرے، تو مشہور و معروف عنوان بصری، حدیث عنوان بصری کے اندر امام نو چیزیں بیان فرماتے ہیں، اور ابتدائی تین چیزوں کا تعلق غذا سے ہوتا ہے. نو چیزیں بیان فرماتے ہیں، اور نو میں سے تین چیزیں جو شروع میں ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا، جب کھانا کھانے لگو تو اللہ کا نام لینا اور حلال کھانا، اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت تھوڑی سی بھوک چھوڑ کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا. اب آپ اور میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولا پوچھنے والے نے کھانے کے اصول نہیں پوچھے تھے، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا اگر میں خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، اور امام نے نو نصیحتوں میں سے تین نصیحتیں کھانے کے اوپر صرف کر دیں، اور باقی تین نصیحتوں کے اندر امام نے اخلاقیات کو بیان فرمایا. ایک میں کہا کہ اگر تو کوئی کہے کہ تم دس باتیں مجھ سے سنو گے تو تم کہنا تم دس سناؤ، میں تمہیں ایک بھی نہیں سناؤں گا. اگر کوئی تم پہ کہے کہ میں ظلم کروں گا تو تم اس کو خدا کی یاد دلاؤ اور اس کی مغفرت کی دعا کرو، اور اگر تمہیں کوئی گالی دے تو اس سے کہو کہ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے. پھر تین نصیحتیں اپنی رائے کے بارے میں فرمائیں، کہا اپنی رائے پر عمل کرنے میں حد درجہ احتیاط کرنا، جو نہ جانتے ہو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا، اور تیسری بات فرمائی کہ لوگوں کے اوپر حکم چلانے سے، فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے کوئی شیر سے بھاگتا. یہ نو امور مولا نے ارشاد فرمائے، جن میں تین کی ابتدائی تین امور غذا سے تعلق رکھتے تھے. ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی، اس کا ہم و غم، شکم اور شکم کے اندر جانے والی چیزیں ہوں، وہ کبھی بھی روح کی لذت کو احساس نہیں کر پائے گا. لہذا پہلی چیز یہ قرار دی کہ جو بھی اس راستے کے اندر بڑھنا چاہتا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ اپنی غزت، لذتوں اور شہوتوں کو جسم سے نکال کر روح میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے. لہذا ہمارے سامنے مختلف عبادات رکھی گئیں کہ آپ اپنی ان لذتوں کو یہاں سے کم کیجئے اور ان لذتوں کو وہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اسی خاطر ہر دنیاوی مسئلے میں کوئی ایسی دعا دی گئی ہے جس کا تعلق روح اور آخرت سے ہو. تعجب کی بات ہے، کبھی آپ ان دعاؤں کے اوپر غور فرمائیے. اجمالاً عرض کروں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے، اس میں یہ بات بہت واضح ہو کے نظر آتی ہے. آئینہ دیکھنے کے وقت دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم حسن تخلقی، اللہم حسن خلقی کما حسن تخلقی. فرمایا خدایا جس طرح تو نے میرے چہرے اور جسم کو خوبصورت بنایا، میری روح اور میرے رزق کو خوبصورت قرار دے. جسم میں آئینے میں کیا دیکھنے آیا تھا؟ میں آئینے میں اپنی ظاہری صورت کو دیکھنے آیا تھا. اہل بیت نے فرمایا تم ظاہری صورت کو دیکھتے وقت بھی خدا سے اپنی سیرت کو سنوارنے کی دعا کرو. اس کی وجہ یہ کہ تمہاری ظاہری صورت چند سال کے لیے ہے اور تمہاری سیرت کروڑوں سال کے لیے. اور یہ جو فرمایا کہ اے خدایا تو نے میرے خلق کو یعنی جسم کو اچھا کیا، اب میری روح اور میرے رزق کو اچھا کر دے، تو یہ جو رزق کا تذکرہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا تعلق براہ راست سیرت کی تشکیل سے ہے. جس کا رزق پاکیزہ ہوگا اس کی سیرت پاکیزہ ہوگی، اور اعوذ باللہ اگر رزق میں کوئی کمی رہ گئی پھر سیرت کی پاکیزگی ممکن نہیں رہے گی. خود بخود میرے اور آپ کے سامنے اصول واضح ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم جب ان لوگوں کے نام پر ہیں، ان کے نام پر بیٹھے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دنیا میں ان کے اعمال کا راستہ ان کی طرف سے اب کم ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، تو ہمیں فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. جب جیسی بھی روح ہماری تھی ہم اس روح کے ساتھ اپنی قبروں کے اندر لٹا دیے جائیں گے، اور پھر جیسی بھی روح تھی، اور میں جیسی بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا انسان بن کر واپس چلا جانا یہ بھی ایک کامیابی ہے. انسان کا انسان بن کر واپس چلا جانا یہ بھی ایک کامیابی ہے، ورنہ اگر تناسب کے اعتبار سے بات کریں تو جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی کو برزخ دیکھنے کی آنکھیں عطا کی ہیں، اس نے انسانوں کے مجمع میں انسان کم دیکھے. جہاں کہیں کسی کو برزخ کی آنکھیں ملی ہیں اس نے بہت کم انسانوں کو انسان دیکھا ہے، اور اکثر انسانوں کو جانوروں کے روپ میں دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان بن کر چلے جانا یہ بھی کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی ہے. اور تعجب اس بات پر ہے کہ ہمارا سفر شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم انسان ہوں، لہذا نعوذ باللہ اگر کوئی جانور بن کے یہاں سے چلا گیا تو نہ صرف یہ کہ اس نے دنیا کی 50-60 سال کی زندگی کے اندر کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے بہت کچھ کھو دیا. اب برزخ میں جانے کے بعد ہزاروں لاکھوں سال گزارے گا تاکہ حیوانیت کی شکل سے بچ کر نجات حاصل کر کر دوبارہ انسان بنے، اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ دنیا میں آیا تھا، یعنی گویا اب صفر سے کام دوبارہ شروع کرنا ہوگا. اور اگر یہ عقل مند ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر یہ عقل مند ہوتا تو ایک حدیث کے مطابق دنیا سے اچھا سنہری موقع ترقی اور کمال نفس کا خدا نے اور کوئی نہیں دیا. خدا نے نہ پیچھے کسی دنیا کے اندر اور نہ آگے والے عوالم کے اندر عالموں کے اندر کوئی موقع دنیا سے اچھا نہیں دیا کہ جس میں صرف 50-60 سال کے اندر انسان اپنے نفس کے اوپر محنت کر کے وہ مراحل حاصل کر سکتا ہے جس کو اگر حاصل کیے بغیر برزخ میں پہنچ گیا تو لاکھوں سال لگ جائیں گے صرف 50-60 سال. اس سے اچھا سنہری موقع اور کوئی نہیں. اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو روح کے مقام کو سمجھ جائے، روح اور بدن کے تعلقات کو سمجھ جائے، روح کی حیثیت کو سمجھ جائے، اور جس طرح اپنے بدن کے لیے مفید، مضر، ناقابل قبول، انتہائی ضروری کو تشخیص دیتا ہے کہ مثلا زہر ناقابل قبول ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اور کھانا کھانا میرے لیے مفید ہے اور انتہائی ضروری ہے. کاش ہم یہ ساری باتیں اپنی روح کے لیے بھی سمجھ پاتے تو زندگی میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا. ہم بہت آسانی سے فیصلہ کر لیتے کہ یہ چیز یہ میرے لیے زہر قاتل ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور ہم بدن کے معاملے میں اس کام کی مہارت رکھتے ہیں، گویا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بدن کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور نہ جانتے ہوں تو پوچھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. بدقسمتی سے روح کے معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس بات کو احساس کر لیا کہ روح کا اس دنیا سے جانا کیسا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مرحلہ انتہائی سخت مرحلہ. روح کا اس دنیا سے گزرنا اور گزرنے کے بعد ایک ایسے عالم میں داخل ہونا جہاں اس کو اپنی ساری حقیقتیں خود نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ہم اپنی حقیقتوں سے دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم سوائے بدن اور اس عمارت کے اور فضا کے ہم کچھ نہیں دیکھ پاتے. اور وہ لوگ جو اس مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ مولا کی اس روایت کے مطابق کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، پھر اچانک آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ دنیا وہ نہیں تھی جو یہ سمجھ رہے تھے، دنیا کچھ اور تھی. یہ جو شہید ہو رہے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، بالاخص وہ لوگ کہ جو عمدن جانتے بوجھتے ہوئے موت کے منہ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہ مرنے سے پہلے موت کی اس حقیقت کو بخوبی پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے میدان کربلا کے اندر جس چیز کو خاص طور پر احساس فرمایا ہوگا اب تک، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی موت سے خوفزدہ نہیں ہے، ہر کوئی موت کے لیے بےتاب ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ موت سے طبیعتاً انسان کو الجھن ہونی چاہیے، موت سے گھبراہٹ ہونی چاہیے، لیکن یہاں کوئی بھی موت کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں رکھتا، بلکہ ہر شخص موت کو حاصل کرنے کے لیے بےتابی دکھا رہا ہے۔ شاید اس کا راز وہ جملات ہیں جو سید الشہداء اپنے اصحاب سے بار بار موت کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ آپ کبھی سید الشہداء کے ان اقوال کو جمع کیجئے جو انہوں نے مدینے سے لے کر شہادت تک ارشاد فرمائے، اور ان جملات کو کوئی موضوع دینے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سید الشہداء نے موت کا تذکرہ جتنا کثرت سے ان چند مہینوں کے اندر کیا ہے، شاید کسی اور موضوع کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور ایک موقع پر عاشور کے دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صاحبان کرامت، اے موت پر صبر کرنے والو، اس موت کو اس سے زیادہ نہیں پاؤ گے کہ جیسے ایک پل سے گزرو گے اور تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ قوم اس پل پر سے گزرے گی اور اپنی جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ سید الشہداء اپنے اصحاب کو یقین دلا رہے تھے کہ تمہارا موت کے مرحلے سے گزرنا اتنا آسان ہوگا جیسے کوئی پیدل چلتا ہوا ایک پل سے دوسرے پل دوسرے کنارے کی طرف چلا جائے۔ سید الشہداء کا یہ اطمینان دلانا تھا کہ موت کی جو کیفیت اصحاب کربلا کے سامنے تھی وہ آسان نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایک لشکر دوسرے لشکر سے ٹکراتا ہے، یہاں پر ممکن ہے کسی کو کوئی شمشیر لگے تو کوئی مدافع بھی ہو، لیکن ایک دفعہ کوئی شخص جون کی طرح اپنے تمام اسلحے کو اتارنے کے بعد محض شمشیر لے کر دشمنوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شمشیرو اب مجھے مارو۔ سید الشہداء کی طرف سے جانے والے فرد کو پتا تھا کہ اس کے جسم پر دو یا چار شمشیریں نہیں لگیں گی، اس کے اوپر برچھیوں اور نیزوں اور شمشیروں اور تیروں کے بار کثرت سے لگیں گے، لہذا شاید ہی کوئی صحابی ایسا تھا جس کے جسم کے اوپر دسیوں زخم سے کم لگے ہوں۔ یہ شدت کی تکلیف دہ موت تھی، لیکن ان تمام تکالیف کو جھیلنے کے لیے وہ بےتابی کر رہے تھے اور دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اے خدایا، ان میں جو عاقل تھے، جو بالغ تھے، جو فہم و شعور رکھتے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے فہم و شعور رکھتے تھے، انہوں نے تو سید الشہداء کے یہ اقوال سنے۔ اے خدایا، تو نے علی اصغر کے جیسے کے کان میں کیا کہا تھا؟ اگر علی اکبر بےتابی دکھا رہے تھے تو وہ رشید تھے، وہ جوان تھے، وہ خاندان عصمت و طہارت کے پلے ہوئے تھے۔ اگر قاسم نوشاد بےتابی دکھا رہے تھے تو وہ اس سن میں تھے کہ شعور رکھتے تھے، اور اگر علی اصغر بےتابی دکھا رہے تھے تو اس کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ اگر باقیوں کی شہادت آگاہانہ تھی تو علی اصغر کے بارے میں سوال کرنا پڑتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو کس نے شعور دیا تھا؟ اس بچے کا سید الشہداء کے ہاتھ پر ایسا بلک اٹھنا اور اس طرح سے اپنی زبان کا اظہار کر دینا، یہ خدا نے متعلقی دی ہوئی کس وحی کے تحت انجام پایا تھا؟ اور شاید خدا نے متعلقی دی ہوئی وہ خاص عنایت تھی حضرت علی اصغر علیہ السلام کے اوپر کہ سید الشہداء نے جب علی اصغر کے لاش کو دفنا دیا تب فرمایا ربنا تقبل منا هذا القربان۔ قربانی علی اکبر کی بھی تھی، قربانی قاسم نوشاد کی بھی تھی، اور قربانی علمدار کے شانوں کی بھی تھی، لیکن ایک قربانی علی اصغر کی قربانی تھی جس کے لاش کو امام ماں کے سامنے لے جا نہ سکے۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔
اے پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ پاک پروردگار ان کا مقام انشاءاللہ بلند ہے۔ اے پاک پروردگار انہیں جنت الجنان کے اندر اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے تمام اعمال حسنہ، ان کے پسماندگان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ہم نے ان دو بندوں کا ذکر کیا جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے ہمارا جانا اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ایک سورۃ فاتحہ تین مرتبہ پڑھ لیں۔ سید علی اعلی جعفری اور سید سعادت علی شاہ کی روح کے اظہار ثواب کے لیے اقرار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔